Señor, hoy te trae la palabra vida. किसी ने और उन्होंने चार रकात इसी वजह से पढ़ी मीना में, किसी ने जाकर हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी इत्तला की, उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, लेकिन जब खुद खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए तो चार रकात पढ़ी। लोगों ने कहा आप तो अभी तो आप मजम्मत फरमा रहे थे, नापसंदीदगी का इजहार फरमा रहे थे। फरमाया हां, लेकिन अमीर की इताद ना करना इससे भी बुरी चीज है। यह वाला तफ इख्तिलाफ भी है अपनी जगह, मैंने अर्ज किया था ना पहले भी, इख्तिलाफ तो होगा। मुफ्ती जो मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इख्तिलाफ या तो वहां नहीं होगा जहां सब बेवकूफ हों, या वहां नहीं होगा या जहां सब मुनाफिक। तो इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन फरमाया कि मैं अमीर की मुखालफत नहीं करूंगा, वो हमारे अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। चार रकात ही पड़ी। यही किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात जाके बताई, उन्होंने भी इख्तिलाफ फरमाया कि नहीं, उस्मान ने सही नहीं किया और चार रकात पढ़ी। जब उनका नमाज का वक्त आया उन्होंने भी चार रकात पढ़ी। पूछा गया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसको हम इस्तिरजा कहते हैं इस्तिलाहन, ये भी पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस्मान जैसे आदमी ने चार रकात नमाज पढ़ी मीना में आकर, और फिर खुद चार रकात नमाज पढ़ी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला। तो किसी ने कहा आपने तो अभी तो आप इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे थे इसी अमल पर, और आप अब खुद ही चार रकात नमाज पढ़ रहे हैं। पर उन्होंने भी यही जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन की मुखालफत इससे भी बुरी चीज है। तो भाई बात यह है, देखिए मुझे बहुत अहम मल्फूज याद आया, दो मल्फूज याद आ गए आप हजरात की बरकत से, वो जरा सुनिएगा। और किसके मल्फूज हैं? मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। फरमाया इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेफाक कायम नहीं होता, इख्तिलाफ को खत्म कर दिया जाए फिर इत्तेफाक कायम हो। बाज लोगों की राय यह होती है, यह गलत राय है। इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेफाक कायम नहीं होता, बल्कि इख्तिलाफ को सब्र के खाने में डालना पड़ता है फिर इत्तेफाक कायम हो जाता है। इख्तिलाफ रखते हुए सब्र के खाने में आप डाल दीजिए इख्तिलाफ को, यह है इत्तेफाक कायम करने का तरीका। जैसे सहाबा ने किया, इख्तिलाफ था हजरत उस्मान से, इन दोनों हजरत ने इख्तिलाफ किया, लेकिन मुतावा तो नहीं की। ये इख्तिलाफ को सब्र के खाने में डालना पड़ता है, एक तो यह मलफूज है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरा मलफूज सुनिए, फरमाया किसी से लड़ाई झगड़ा तर्क करने के लिए खुद अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है। और चूंकि हमारी ये हम अपने आप से नहीं लड़ते, इसलिए हमारी दूसरों से लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। किसी से लड़ाई झगड़ा तर्क करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है। इसकी तशरीह क्या है कि दिल चाह रहा है दो बदला लो, करो कार्रवाई उसके खिलाफ, और हम समझा दिल कह रहा है कि करो, हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये गलत है। तो अपने आप से और ये दिल ऐसे नहीं मानेगा, वो फिर कहेगा क्या कर रहे हो, करो बदला लो, फुला काम करो, फुला इकदाम करो, और हम कह रहे हैं नहीं। तो किसी से लड़ाई और झगड़ा तर्क करने के लिए अपने आप से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, और चूंकि हम ये काम नहीं करते इसलिए हमारी दूसरों से लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। और हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो शेख और ये तो मुरीद और खलीफा थे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अब हजरत हकीमुल उम्मत की बात, शेख की बात सुनाता हूं, इनके शेख की। फरमाया इख्तिलाफ की जड़, यानी اختلاف سے مراد کیا ہے؟ جب وہ فتنے اور فساد میں تبدیل ہو جائے. اچھا فساد کی بھی تعریف فرمائی حتیم الامت نے, فرمایا فساد کی تعریف یہ ہے کہ کسی حالت کا اعتدال شرعی سے گزر جانا, یہی فتنہ ہے اور فساد ہے. شریعت نے جو اعتدال جس چیز کا مقرر فرما دیا, جو پیمانہ مقرر فرما دیا, اس سے تجاوز کرنا یا اس کی تشریح علماء نے فرما دی ہو, اہل فتوی نے فرما دی ہو, اس سے تجاوز کرنا یہی فتنہ ہے اور یہی فساد ہے. کسی حالت کا اعتدال شرعی سے گزر جانا فتنہ اور فساد ہے, یہ بذات خود فتنہ اور فساد ہے. اس لیے جس مسئلے کی, جس بات کی تشریح, اس کی تفصیل اہل فتوی نے بیان کر دی ہو, بس اس میں ہی رہنا چاہیے, اس سے آگے اور تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہی فتنے اور فساد کا دروازہ کھولنے کی بات ہوتی ہے بقول حکیم الامت کے. اور فرمایا کہ فتنے اور فساد کی جڑ ہمیشہ ترفع ہوا کرتی ہے. ترفع یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور ایک جگہ فرمایا تکبر اس کی بنیاد ہوتی ہے, تکبر. اور مفتی شفیع صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اہل تکبر میں کبھی بھی اتفاق قائم نہیں ہوتا, کبھی بھی تکبر والوں میں اتفاق قائم نہیں ہو سکتا. اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ یہ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق کی جڑ تواضع ہے, اتفاق اور اتحاد کی جڑ تواضع یعنی عاجزی انکساری, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, یہ ہے اتفاق کی جڑ. جہاں یہ چیز ہوگی وہاں اتفاق ہوگا, اور جہاں یہ چیز نہیں ہوگی وہاں اختلاف ہوگا. بزرگوں کی باتیں بھی بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیے کتنے کام کے ملفوظات یاد آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بزرگوں کی باتیں اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں. جتنی یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں یہ سب بزرگوں کی تو باتیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ کے نیک بندے کون ہیں, اللہ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں, یہ سب بزرگوں کی باتیں. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ نبی تھوڑی تھے, نبی نہیں تھے, اس کا مطلب ہے نیک بندے تھے, ان کا ذکر آ گیا قرآن کریم میں, یہ بزرگوں کی باتیں ہو گئی. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. قرآن و سنت کی اور حدیث شریف کی جو تشریح بزرگوں کی باتوں سے, ان کے واقعات سے اور ان کے ملفوظات سے, ان کی باتوں سے ہوتی ہو, وہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. چنانچہ اس میں سب کا سب اپنے اپنے بڑوں کی باتیں پیش کرتے ہیں. ہم نے اپنے خاندان کے بڑے سے یہ سنا تھا, ہم نے اپنے دادا سے یہ سنا تھا, اور دین کے مختلف شعبوں والے, آپ ختم نبوت والوں کے بیان میں بیٹھ جائیے, وہ اپنے بڑوں کی بات, اپنے بڑوں کے واقعات بیان فرمائیں گے. آپ اہل تبلیغ کے سلسلے میں, آپ تبلیغ کے سلسلے میں جڑ جائیے, وہاں پر مولانا الیاس صاحب, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں. آپ تصوف اور تزکیہ اور اصلاح کے سلسلے میں جڑیں گے تو اس سلسلے کے جو بڑے لوگ تھے ان کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی, اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ قرآن سے ثابت ہے, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, سورہ کہف سے, سورہ فرقان سے ثابت ہے. تو صحابہ میں اختلاف کے باوجود, اختلاف رائے کے باوجود حدود کی رعایت کتنی زیادہ تھی اور کس قدر تھی, اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے. کہ حضرت ابو ذر سے اختلاف ہے, حضرت ابو ذر کو اختلاف ہے حضرت عثمان سے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اختلاف ہے حضرت عثمان سے, جو امیر المومنین تھے, لیکن اطاعت انہی کی, پیروی اور اتباع انہی کی. اختلاف کو صبر کے خانے میں ڈال دیا بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے مطلوب, اختلاف کو ختم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو جس نے جنگ جمل میں جو حضرت عائشہ کے خلاف تھے اور جو حضرت علی کے حق میں تھے کوئی ایک کو آپ بالکل باطل پر قرار دیں, اس کو ختم ہی کر دیا جائے, نہیں ایسا نہیں. اچھا چلیے, اس اختلاف میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ, اور حضرت عائشہ کے لشکر کو شکست ہوئی, خود حضرت عائشہ قیادت فرما رہی تھی حضرت علی, اس جنگ سے پہلے حضرت صفیں درست ہو چکی, تلواریں نکل چکی تھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سامنے کی صف میں جو اپنے ایک ساتھی کو دیکھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بلایا, اشارہ کر کے ادھر آؤ, وہ آ گئے, دونوں گلے مل کے گلے ملے اور روئے, باقاعدہ روئے ہیں. اور حضرت علی نے فرمایا تم کو میرے مقابلے میں آنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ انہوں نے عرض کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے میں. یہ کون ہیں؟ دونوں ایک دوسرے, تلواریں نکل چکی ہیں, صفیں بن چکی ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے مل کے گلے مل کے رو رہے ہیں. عین جنگ کی حالت میں ان دونوں صحابہ کا عمل دیکھیں, ہزاروں صحابہ اس میں قتل ہوئے اس جنگ میں. حضرت محمد ابن طلحہ کو حضرت علی نے دیکھا جو ان کے مخالف تھے, فرمایا تم کتنے پیارے آدمی تھے. ان کی لاش دیکھی, لاش ان کی لاش زمین پر تھی, شہید ہو چکے تھے. تم کتنے پیارے آدمی تھے, دن کو تم روزہ رکھتے تھے, سخت سے سخت گرمی میں تم روزے کے عادی تھے, رات کو تم کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے, تم کیا پیارے آدمی تھے. یہ الفاظ تھے اپنے خلاف لڑ کر قتل ہونے والے کے حق میں, یہ الفاظ تھے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. اختلاف اس کو نہیں کہتے, اختلاف تو اپنی جگہ, لیکن یہ اختلاف تفریقے کا باعث نہ بنے. یہ جب تفریقہ بن جائے یہ غلط ہے. اختلاف تو دو بھائیوں میں ہوتا ہے, طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک بھائی کو تیز مرچیں پسند ہیں, اسی کا سگا بھائی وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں مرچیں نہیں کھاؤں گا, اس کو تیز نمک پسند ہے, اس کا جو باپ ہے اس کو نمک پسند نہیں ہے, ہلکے نمک کا عادی ہے. ایک آدمی ٹھنڈے پانی کا عادی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی درمیانہ پانی ہونا چاہیے. یہی تو اختلاف ہے. لیکن ہم سب اس معاملے میں اختلاف کو صبر کے خانے میں ڈالتے ہیں اور ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, اور یہی مطلوب ہے. اسی جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہوا اور نیچے گرا, اور ظاہر ہے کہ کجارے میں حضرت عائشہ خود تشریف فرماتی پردے کے ساتھ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخے ارے ام المومنین کی خبر لو, کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. دونوں ایک دوسرے کے مخالف, اور مخالف لشکر کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی ہیں, ادھر حضرت علی مخالف وہ دوسرے لشکر کی قیادت یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. دیکھا کہ حضرت عائشہ کا اونٹ گرا ہے, اس پر ان کا کجاوا رکھا ہوا ہے, فرمایا دیکھو ام المومنین کی خبر لو, کچھ زخمی تو نہیں ہوئی, کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. تو گیا کون خبر لینے کے لیے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے اور حضرت علی کی طرف سے اپنی بہن کے خلاف لڑ رہے تھے. نظریاتی اختلاف تھا, جا کے پوچھا بہن سے, جا کے پوچھا کوئی امیر المومنین فرما رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی, اور اتنے میں خود حضرت علی قریب تشریف لائے اور کجاوے کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا امی جان کچھ تکلیف تو نہیں پہنچی, اللہ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے. اندر سے آواز آئی حضرت عائشہ کی اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے. اور حضرت عائشہ کے لشکر کو جب شکست ہوئی, اس لشکر کی واپسی کے لیے حضرت علی نے سواریوں کا انتظام فرمایا, جو اشیاء کی ضرورت تھی وہ اشیاء فراہم کی گئیں, وہ چیزیں فراہم کی گئیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی نے ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور بہت دور تک حضرت علی خود چلتے ہوئے تشریف لے گئے، ساتھ تشریف لے گئے اور دعائیں دیتے رہے، ادھر سے حضرت عائشہ دعائیں دیتی رہی، اور پھر آگے واپسی کے وقت حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم فرمایا اب تم آگے جاؤ، ساتھ چلو، پہنچاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 40 بصرہ کی عورتوں کو ساتھ کیا حضرت عائشہ کے، کیا اکرام تھا. یہ تھے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عین جنگ کی حالت میں ایک دوسرے کی کا یہ اکرام ہے، یہ تعظیم ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فقہا نے لکھا ہے تقریباً 100 مسائل میں ان دونوں صحابہ کا، جو بڑے درجے کے صحابہ، آپس میں اختلاف تھا 100 مسائل میں. اور اہل بصرہ نے لکھا، اہل کوفہ نے، کہ ہمیں ہمارے پاس ہماری دینی تربیت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جائے. تو حضرت عمر کے جو الفاظ تھے، فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے اس کا میں، ان کے علوم کا میں خود محتاج ہوں، مگر میں اہل کوفہ تم کو اپنے اوپر ترجیح دے کر ان کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. یہ فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجا لوگوں کی دینی تربیت کے لیے، یعنی ان کی دینی علمی روحانی تربیت کے لیے کوفہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیج، جیسے یمن کی طرف حضرت معاذ کو بھیجا گیا تھا، ایسی کوفہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 100 مسائل میں اختلاف، لیکن اختلاف اپنی جگہ، اختلاف رائے اپنی جگہ، یہ حضرات ایک دوسرے کی تعریف فرماتے تھے. اصل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے قابو سے باہر ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا اور ان میں سے ایک آدمی بے قابو ہو گیا، غصہ آ گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس کلمے کو کہہ دیتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. اور پھر آپ نے وہ کلمہ پڑھا اور وہ کلمہ ہم سب کو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا آپ نے. معلوم ہوا جب آدمی غصے سے بھر جائے، بے قابو ہو جائے، اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، یا ایسا ہونے والا ہو اس وقت یہ جملہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. حضور نے فرمایا اگر یہ پڑھ لیتا تو ایسی حالت نہ ہوتی. حافظ علامہ حافظ ابن کثیر، جو تفسیر کے امام کہلاتے ہیں، فرمایا عجیب نقطہ انہوں نے نکالا ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ مخلوق کی طرف سے جو تکلیف پہنچے، جو ٹھیس پہنچے دل کو، 3 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور 3 مقامات پر علاج ایک ہی بتایا ہے. اب سنیے ذرا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انه سمیع علیم. ایک تو یہ مقام ہے. دوسرا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. دوسری جگہ، تیسری جگہ، ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. یہ تین جگہ علامہ حافظ ابن کثیر نے یہ تین جگہ نقل فرمائی. مخلوق کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچی, دل کو تکلیف پہنچی, اس وقت کرنا کیا چاہیے, کیا علاج بتایا ہے؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ درگزر کو پکڑ کے رکھیے, درگزر یعنی درگزر کیجئے, کوئی آپ کو ستائے آپ درگزر کر دیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیک کاموں کا حکم کرتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض برتیے, ان کے پیچھے نہ پڑے. جبکہ وہ جہالت کی بات کہے تو آپ سلامتی کی بات کہہ دیجئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ مراد ہے, سلامتی کی بات کہہ دیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان آپ کو ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. آپ جب استعاذہ کریں گے, اللہ سے پناہ چاہیں گے تو اللہ اس کو سن لے گا, اور علیم ہے, جاننے والے اللہ تعالیٰ. یہ ایک موقع پہ فرمایا, یہ بھی وہی موقع ہے کہ مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف دے بات ہو, ایزا رسانی ہو. اور دوسرا مقام کیا ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کر دیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اگر کوئی ایسا کر لے, فرمایا اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کے اور جس شخص کے درمیان اگر وہ عداوت ہو, دشمنی بھی ہو, تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے پکا دوست ہوتا ہے. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور اس مقام کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, اور اس مقام کو وہ پہنچتے ہیں جو بہت بڑے حصے والے ہیں, نصیب والے ہیں, بہت بڑے نصیب والے ہیں. یہ دوسرا مقام ہے. آگے فرمایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جب آپ کو شیطان ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ چاہ لیا کیجئے, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. تیسرا مقام سورہ نور میں ہے, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, برائی کو اچھائی سے دور کیجئے. نحن اعلم بما یصفون, ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وقالوا ساحر او مجنون, کوئی کہتا ہے آپ جادوگر ہیں, کوئی کہتا ہے آپ مجنون ہیں, پاگل ہیں, نعوذ باللہ. نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور یوں کہا کیجئے کہ میں اللہ کے, میں شیطان کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, شیاطین کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں, اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں بہکانے کے لیے. لیجئے, تینوں جگہوں پر جہاں مخلوق سے ایذا رسانی کا ذکر ہوا, وہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہوا. اور حدیث میں بھی یہی کہ ان دو شخصوں کا جھگڑا ہوا, ایک شخص قابو سے باہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا, معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے سارا. وہ جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضائل اعمال میں کہ اس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو اگر فہمائش کرنی ہو تو یہ سوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا, مجھے کیسے سمجھایا جاتا تو میں اس کو قبول کرتا اور پسند کرتا. اور یہ واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہارون الرشید کو کسی نے سخت الفاظ میں نصیحت کی, اس نے کہا نرم نرم الفاظ میں گفتگو کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے زیادہ بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ برے یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، کہ اے ہارون اور اے موسیٰ تم دونوں فرعون سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت کو قبول کرے اور اللہ سے ڈرے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. تو یہ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھ سے زیادہ برے یعنی فرعون کے پاس تم سے زیادہ اچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو نرمی کی نصیحت فرمائی تھی، تو تم مجھے کیوں سخت، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم مجھے سختی سے کیوں نصیحت کر رہے ہو. تو پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھا جائے پھر سمجھایا جائے کہ میں کیسا، مجھے اگر سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ میں اس کو پسند کرتا، وہی طریقہ اختیار کر کے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھیے یہ آپ کا یہ عمل اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے. بات اصل میں بگڑتی ہے یہاں سے جب آدمی بے قابو ہو جائے اور شیطان سے پناہ نہ مانگے. یہ چیز سکھائی گئی شیطان سے پناہ مانگو. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے جب سارا معاملہ صاف ہو گیا اور ان کے بھائیوں نے ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے اس خواب کی تعبیر. جب بھائیوں سے معاملہ صاف ہو گیا تو کیا الفاظ فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پرخاش نہیں، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تم کو معاف فرمائے، اور اللہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. اور یہ بھی فرمایا من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. ارے بھائی، ارے میرے بھائیوں، میرے اور تمہارے درمیان تو شیطان نے منافرت ڈال دی تھی، من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی. میں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے اور میرے بھائیوں میں تو شیطان نے منافرت اور عداوت ڈال دی تھی، سارا کا سارا شیطان کے اوپر ڈال دیا، بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، شیطان کے اوپر ڈال دیا. معلوم ہوا اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان کے اوپر ڈال دو. بھائی ہم تم کہاں لڑنا چاہتے تھے، وہ تو شیطان نے ہمارے بیچ میں ڈال دیا تھا، وہ گلے مل لیتے. تو لو بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمایا. کہ بھائی ہم تو نہیں لڑنا چاہتے تھے، بس آپ بھی نہیں لڑنا چاہتے ہوں گے، میں بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، یہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈالا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں ان کو احساس ہوا اور فرمایا اے میرے بھائی میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بدستور ناراض رہے، غصے میں رہے، دوبارہ فرمایا کہ بھائی میرے، اے میرے بھائی میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں رہے. حضرت ابو جب کئی دفعہ ایسا ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر معاملہ عرض کر دیا. آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا، تفتیش فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبت انہی سے ہے، حضرت ابو بکر سے. جب انہوں نے یہ الفاظ فرمائے حضرت عمر نے تو حضرت ابوبکر نے ہی فرمایا کہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں بھی اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھے سب سے زیادہ مخلوق میں محبت ہی عمر سے ہے. اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے عمر میرے اس ساتھی کے بارے میں مجھے خوش کر دو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر ان کو صاحب نہ فرمایا ہوتا اذ یقول لصاحبه تو میں ان کو اپنا خلیل بناتا, میں کہتا یہ میرے خلیل ہیں. اللہ نے فرمایا صاحب ہیں تو میں بھی ان کو صاحب کہتا ہوں. اور جب میں نے اپنی دعوت پیش کی تو سب نے مخالفت کی, ابو بکر نے یہ کہا کہ آپ حق پر ہیں, آپ سچے ہیں, لہذا اپنے اس ساتھی کے میرے اس ساتھی کے بارے میں تم مجھے خوش کر دو. مراد یہ تھی کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, اپنی ناراضگی کو ختم کر دو. حضرت عمر نے اپنی ناراضگی ختم کر دی. کیا دیکھیے کیا ان حضرات کے معاملات تھے آپس میں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ کو بلایا, یہ بھی بیوی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, حضرت عائشہ بھی اہلیہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, بلایا اور فرمایا عائشہ دیکھو سوکن کی حیثیت سے کچھ ناچاکی ہو ہی جاتی ہے, جو کچھ ہو گئی ہو مجھ کو معاف کر دو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اللہ تم کو معاف فرمائے. یہ بات تھی, یہ اشارہ تھا کہ بھائی میں نے میرا دل صاف ہے, اللہ تمہیں معاف فرمائے. اس وقت یہی جملہ کہنے کا رواج تھا, لہذا یہ جملہ کہہ دیا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اللہ تمہیں معاف فرمائے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے خوش کر دیا, اللہ تمہیں خوش رکھے. اور پھر حضرت ام سلمہ کو بلایا, ان سے بھی یہی بات فرمائی. جن کو فکر ہوتی ہے وہ ان کو اہتمام بھی ہوتا ہے, آدمی کو اس کی فکر لے کے چلتی ہے, آدمی کو جو لے جو چیز لے کے چلتی ہے اس کو فکر لے کے چلتی ہے. جب فکر ہوتی ہے تو آدمی خود ہی دکان جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کوئی دو گھنٹے کا بیان نہیں کرنا پڑتا تجارت کے فضائل میں. تجارت کے فضائل پہ دو گھنٹے کا بیان نہیں سنانا پڑتا, فکر ہوتی ہے خود ہی جاتا ہے. دفتر جانے کی فکر ہوتی ہے تو ملازمت کے فضائل پہ کوئی بیان نہیں کرنا پڑتا, خود ہی جاتا ہے. تو آدمی کو اس کی فکر لے کے چلتی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری ایام میں خط لکھا اور اس کا عنوان تھا کچھ تلافی مافات. اس عنوان سے خطوط لکھے اپنے تمام جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, علماء کو, کہ آپ سے ایک بہت عرصے تک تعلق رہا, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے, اور کوئی اگر حق نکلتا ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کی ادائیگی کروں. جن کو فکر ہوتی ہے وہ یہ کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں, کئی مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف تھا لیکن مسائل میں اختلاف, دونوں کو ایک دوسرے کی اطلاع تھی. یہاں زید ابن ثابت کو بھی معلوم تھا کہ میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, عبداللہ ابن عباس اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی معلوم تھا کہ میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں حضرت زید ابن ثابت اس کو نہیں مانتے. بہت سے مسائل ایسے تھے, دونوں کا آپس میں اختلاف, دونوں بڑے درجے کے صحابی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس پیدل تھے. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس قریب گئے اور ان کی سواری کی جو رکاب تھی لگام تھی اس کو تھام لیا. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یعنی مراد یہ تھی کہ تم بہت تمہاری نسبت بہت عالی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری سواری کی لگام تم چلا رہے ہو، گویا ایک دوسرے لفظوں میں ڈرائیور بن رہے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اہل علم کے اسی طرح اکرام اور تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اہل علم کے اسی طرح اکرام اور تعظیم کا، آپ اہل علم ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ان کی تعظیم کرو، اس لیے کر رہا ہوں ایسا. تو حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے، ذرا اپنا ہاتھ آگے کیجئے. انہوں نے کر دیا تو حضرت زید ابن ثابت نے اس کو چوم لیا، اس ہاتھ کو بوسا دیا ان کے ہاتھ کو، اور فرمایا ہمیں اہل بیت کی اسی طرح تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. لیجئے کیا آپس میں ان حضرات، اختلاف تھا، مسائل کا اختلاف تھا، لیکن معاملہ دیکھیں. حکیم الامت، اسی اختلاف پہ یاد آیا، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ میں آپس میں نظریاتی اختلاف تھا. وہ کانگریس کے حامی تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے حامی تھے، اور پاکستان کے اور ایک آزاد مملکت کے وجود کو ناگزیر قرار دیتے تھے، ضروری قرار دیتے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ ایک الگ ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رہنا چاہیے اور انگریزوں کو باہر نکالنا چاہیے، ہم یہاں مل بانٹ کر حکومت کریں. یہ اختلاف تھا. اختلاف کے باوجود اور یہاں تک یہ اختلاف پہنچا تھا کہ حکیم الامت رحمہ اللہ کے طرفدار جو علماء تھے، جن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان حضرات نے دارالعلوم دیوبند کو اسی وجہ سے چھوڑا کہ ایسا نہ ہو دارالعلوم سے ایک فتویٰ یہ جاری ہو رہا ہو، ایک ہم جاری کریں، آپس میں اختلاف رائے، لوگ پوچھیں گے تو ہم اپنی رائے کے مطابق جواب دیں، وہ اپنی رائے کے مطابق، بس ایک رائے ہو ٹھیک ہے. یہ دونوں حضرات الگ ہو گئے. لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کا اکرام اور تعظیم کس قدر تھی کہ ایک مرتبہ اسی اختلاف کے دوران حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو گاڑی ٹرین لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی اس کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا حکم یہ تھا کہ خانقاہ کا دروازہ 11 بجے بند کر دیا جائے، بس پھر اب کوئی آ نہیں سکتا اندر. لہذا دیر ہو چکی تھی، خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے وہیں اپنی چادر بچھائی اور لیٹ گئے، سامنے فٹ پاتھ وغیرہ کچھ ہوگا، وہیں پر لیٹ گئے. صبح کے وقت جب حضرت تشریف لائے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، تو دیکھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا آپ یہاں اس حالت میں، یہ کیا غضب کر دیا؟ فرمایا آپ کے قوانین تھے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوا یہاں لیٹنے پر. تو وہ فرمایا، حکیم الامت نے فرمایا، وہ آپ کے لیے تھوڑی ہے. پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر خانقاہ کے پاسبان کے پاس لے کر گئے اور فرمایا، دیکھو یہ اس اصول سے جو میں نے بنایا ہے کہ 11 بجے بند ہو جائے اور پھر دروازہ اور پھر کوئی باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اس سے یہ مستثنا ہے، آئندہ جب کبھی یہ آئے ان کو منع مت کرنا. اور فجر کی نماز ان سے پڑھوائی، جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سجدہ کرنا بھی، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا، یہ مسنون ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نماز پڑھائی. حضرت نے فرمایا، نماز آپ پڑھائیے. انہوں نے کہا بعض لوگوں کو برا لگے گا. فرمایا، برا لگے اچھا لگے، نماز آپ ہی پڑھائیے. نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی، اور پہلی رکعت میں سجدہ بھی کیا جو سجدے کی آیت آئی. تو پھر فرمایا حکیم الامت نے کہ شاید آج کی اس نماز کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے. اور جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، یہ الفاظ نکلے. تو پوچھا گیا حضرت ان کی گرفتاری پر آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خوشی میں تھوڑی پڑھا ہے، میں نے یہ جب یہ ان کی اطلاع آئی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، تو دل میں صدمہ اور غم، شدید صدمہ اور غم محسوس ہو رہا ہے اس پر. میں تو اس صدمے اور غم، یہ صدمہ اور غم ہونا ان کی گرفتاری پر ہے، اور یہ صدمہ اور غم ہونا علامت ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے. تو آج مجھے پتا چلا کہ مجھے جو جتنا مجھے غم ہو رہا ہے، اس غم سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے مولانا حسین احمد سے کتنی محبت ہے. اس پر میں الحمدللہ پڑھ لوں کہ مجھے ان سے محبت ہے. یہ ان حضرات کا آپس میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا اکرام اور تعظیم تھی. تو بھائی یہ تو ہمارے اکابر نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھا دیا کہ یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو جائے، دو گروپ بن جائے، یہ ہرگز روا نہیں. لیکن ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اختلاف وہ مذموم ہے جو دین کے لیے مضر ہو، وہ اختلاف مذموم ہے، اور جو اختلاف دین کے لیے مفید ہو وہ اختلاف مذموم نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے اور اس کے ساتھیوں سے، اہل کفر سے جو اختلاف فرمایا تھا، کون کہہ سکتا ہے کہ اختلاف مذموم تھا؟ یہ اختلاف محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے. اس کفر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کفر اکٹھا ہوا ان کے مقابلے میں جمع ہو گیا، اس کفر کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو کون کہے گا کہ یہ اختلاف غلط کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہر ایک یہی کہتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن نے اس اختلاف کی تعریف کی. تو یہ اختلاف محمود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے لیے مفید تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، اتفاق وہ محمود ہے جو دین کے لیے مفید ہو، وہ اتفاق قابل تعریف ہے جو دین کے لیے مفید ہو، اور اگر اتفاق کرنے میں دین کا نقصان ہے تو وہاں نا اتفاقی ہی مطلوب ہوگی، وہاں یہ اتفاق غلط ہوگا، نا اتفاقی ہی مطلوب ہوگی، نا اتفاقی کی ضرورت پڑے گی، نا اتفاقی ہی کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق کرنے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے. جہاں اتفاق کرنے میں، کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ اتفاق کرنے میں دین کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں نا اتفاقی مطلوب ہوگی، اتفاق مطلوب نہیں ہوگا. کہ جی اتفاق ہر جگہ اتفاق نہیں چلتا، وہاں اتفاق چلے گا جہاں دین کے لیے مفید ہو، اتفاق دین کے لیے مفید ہو، اور جہاں دین کے لیے اتفاق مضر ہو وہاں نا اتفاقی مطلوب ہوگی، وہاں وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، نا اتفاقی ہی مطلوب ہے اور نا اتفاقی ہی مقصود ہے. اور یہ ایک بات ہوئی، یہ ملفوظ ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک بات یہ فرمائی کہ جو آج کل طریقہ رائج ہے اختلاف کو ختم کرانے کا، فرمایا یہ طریقہ غلط ہے. اور وہ طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ فریقین سے کہا جاتا ہے، دونوں سے، بھائی کچھ لو اور تو کچھ دو پہ معاملہ کرو، کچھ تھوڑا سا آپ لچک پیدا کریں اور کچھ تھوڑا سا آپ لچک پیدا کریں، دونوں سے یہ کہا جاتا ہے. فرمایا یہ طریقہ غلط ہے. اور اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کی جائے کہ حق پر کون ہے. تفتیش کرنے کے بعد جو حق پر ہو اس کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے, دوسرے کا غلط ہونا ثابت ہو جائے, تو جو غلطی پر ہے اس کو دبایا جائے, دبایا جائے. اس سے یہ نہیں کہا جائے جو حق پر ہے بھائی ہاں بھائی آپ کچھ اپنا حق چھوڑ دیں, کچھ تھوڑی سی لچک پیدا کریں, اور نا حق پر اس کا ثابت ہو گیا نا حق ہونا, اس سے بھی کہا جا رہا ہے بھائی تم بھی کچھ لچک پیدا کرو. یہ آج کل کا طریقہ ہے. فرمایا یہ غلط ہے, جو نا حق ہو اس کو دبایا جائے, سب مل کر اس کو دبائیں کہ تم غلط ہو لہذا تم معافی مانگو, جو تم نے بات جس بات پر تم ڈٹے ہوئے ہو اس سے پیچھے ہٹو اور تم بھی حق پر آؤ, اور کہیں مالی کا حق بنتا ہو تو اس مال واپس کرو اس کا. اب تو یوں کہا جاتا ہے ہاں بھائی تم نے ان کے پیسے لیے تھے ٹھیک ہے تم اتنے پیسے واپس کر دو, اتنے دے دو. ان سے بھی کہا جاتا ہے آپ کچھ پیسے معاف کر دیں. اگر حق پر ہونا ثابت ہو جائے حقدار کا, ناحق کا ناحق ہو رہا ہے ثابت ہو جائے, تو ناحق والے کو دبایا جائے. یہ طریقہ ہے, اور اس کی تائید حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت سے کی ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ رہی ہوں آپس میں, فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے, یہاں پر قتال آپس میں لڑنے والی تلوار چلانے والی جماعتوں کو فرمایا گیا مومنین ہیں, ان کو بھی ایمان والا کہا گیا. کفر کا فتویٰ اتنا سستا نہیں ہے کہ جس پہ جی چاہا کفر کا فتویٰ لگا دیا. دیکھ لیجئے یہاں دو ایمان والی جماعتیں لڑ رہی ہیں, دو جماعتیں لڑ رہی ہیں, دونوں مسلمان, ان کو دونوں ایمان والا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. تو فرمایا ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کروا دو, اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسری پر پھر بھی زیادتی کرنے پر اتر آئے, وہ پیچھے نہ ہٹ رہی ہو کوئی ایک جماعت, دوسری ہٹ گئی لیکن ایک نہیں ہٹ رہی, پہلی والی نہیں ہٹ رہی یا دوسری والی نہیں ہٹ رہی, تو جو زیادتی کر رہی ہو جو جماعت, اب اس کے خلاف مل کر لڑو. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر لوٹ نہ آئے. فَإِنْ فَاءَتْ, اور جب وہ لوٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, تو اب ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا, یعنی اس کو مجبور کرو, جو ناحق پر ہے اس کو مجبور کیا جائے, کچھ لو دو پہ معاملہ نہ کیا جائے. تو یہ جو طریقہ رائج ہے یہ غلط ہے. اس لیے اختلاف کو دور کرانے کا جو شرعی طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین فرمایا وہ یہ ہے, لہذا اس پر چلنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اتفاق اور اتحاد یگانگت نصیب فرمائے. اور یہ جو اور یعنی جو دعا ہے, اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. یہ اصل چیز یہی ہے, اختلاف سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے رہیں, اور دوسرا یہ کہ جب صلح و صفائی ہو جائے تو ہم شیطان کے اوپر ڈال دیں سارا معاملہ, قصور شیطان کے اوپر ڈال دیں, یہ طریقہ ہے. اور بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو اپنے ساتھ ایک مانوی قبرستان لے کر چلنا پڑے گا، ایک مانوی قبرستان لے کر چلنا پڑے گا، جہاں اختلاف ہو، جہاں اس کو اختلاف ہوا اس کو اس قبرستان کی کسی قبر میں گاڑ دے اور چلتا رہے. اور پھر فرمایا اس کا تیجا اور دسواں بھی نہ منائے، تیجا اور دسواں بھی نہ منائے، یہاں فلاں وقت میں تم نے مجھ سے یوں کہا تھا، یہ تیجا منانا ہے اس کا. تین دن کے بعد کہہ رہے ہیں سلو صفائی ہو گئی، اب ٹھیک ہے صبر بھی کر لیا، اب کہہ رہے ہیں تین دن پہلے تم نے یہ کہا تھا، دسواں منا رہے ہیں، دس دن پہلے جو کہا تھا نا تم نے ایسے غلط کیا تھا تم. بھائی اب کیا ضرورت ہے اس کو، مانوی قبرستان ساتھ لے کر چلو، اور جہاں جو اختلاف کو اس میں دفن کرتے رہو، اور دسواں اور تیجا اور چالیسواں بھی مت مناؤ، اور برسی بھی مت مناؤ. ایک سال کے بعد کہہ رہے ہیں تم نے کہا تھا نا یہ تم نے غلط کیا تھا. بھائی تو اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، شیطان نے ہمارے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دیا تھا، بس سب کچھ شیطان پہ ڈال کر اور ہم دونوں فریقین کو مل جانا چاہیے آپس میں. اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات الى النور. اس دعا میں بھی اشارہ ہے شیطان سے، شیطان کی طرف، کہ اللہم الف بین قلوبنا. اے اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت ڈال دیجئے، وہ اصلح ذات بیننا، ہمارے اختلاف، ہمارے درمیان اختلاف اصلاح فرما دیجئے، ہمارے درمیان کے معاملے کی، یعنی معاملہ درست فرما دیجئے، ہم سب کے درمیان ایک دوسرے کا معاملہ ایک دوسرے سے درست فرما دیجئے. واہدنا سبول السلام، اور ہمیں سلامتی والے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائیے، سلامت روی کا جو راستہ ہے اس پر ہمیں کاربند فرما دیجئے. ونجنا من الظلمات الى النور، یہاں اشارہ ہے اس طرح کہ ہمیں نجات دے دیجئے ظلمات سے، اندھیروں سے، الى النور روشنی کی طرف. ظلمات سے مراد گناہ ہے، نافرمانی، معصیت، بغاوت، اور یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ شیطان کے ورغلانے سے. الى النور، ہمیں ان اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے کر، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیے، نور کی طرف لے آئیے. یہ دعا سکھائی گئی، یہ دعا مناجات مقبول میں ہے، مناجات مقبول کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ ایک منزل پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ہماری یہ دعا بھی ہم پڑھتے رہیں. کیوں بھائی ہو گیا وہاں؟ اللہ جزائے خیر دے، یاد دلا دیتے مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.